طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ، ہے مجموع مدنی مذاکرہ،
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے، عورتوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ جواب ارشاد فرما دیجئے.
سبحان اللہ، عورتوں میں سب سے پہلے حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام قبول کیا، اور 10 رمضان المبارک سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال باکمال ہوا تھا، ڈیتھ آپ کی ہوئی تھی. اور ایک بار حضرت سیدنا جبریل امین بارگاہ رحمت للعالمین میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا برتن لا رہی ہیں جس میں کھانا اور پانی ہے، جب وہ آ جائیں تو انہیں ان کے رب کا اور میرا سلام کہنے، اور یہ بھی خوشخبری سنا دیں کہ جنت میں ان کے لیے موتی کا ایک گھر بنا ہے جس میں نہ کوئی شور ہوگا اور نہ کوئی تکلیف. یہ ہیں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کہ بخاری شریف میں ان کی یہ شان بیان ہوئی ہے جو ابھی آپ نے سنی. فتح رضیہ میں اعلی حضرت نے نقل کیا ہے کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نماز فرض ہونے سے پہلے بھی نماز پڑھا کرتی تھیں، ایسی نیک پرہیزگار خاتون تھی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یال تھا کہ انہوں نے اپنی ساری دولت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دی، اور تمام عمر شانشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے گزاری. ام المؤمنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی سخی تھی. سخاوت کا عالم یہ تھا کہ ایک بار قحط سالی یعنی کہ اناج کی تنگی اور مویشیوں نے بھیڑ بکریوں وغیرہ کی اموات کی وجہ سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں، تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں 40 بکریاں اور ایک اونٹ گفٹ میں پیش کر دیا. عورتوں میں سب سے پہلے صحابیہ، سب سے پہلی صحابیہ ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تمام اولاد سوائے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی. اچھا، ان کے وصال با کمال کے تعلق سے میں عرض کرتا چلو کہ 10 رمضان المبارک اعلان نبوت کے 10ویں سال 10 رمضان مبارک میں آپ کا وصال با کمال ہوا، یعنی ڈیتھ ہوئی آپ کو، یعنی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلیٰ میں دفن کیا گیا. ان کی قسمت تو دیکھیے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر میں داخل ہوئے اور دعا خیر فرمائی. نماز جنازہ اس وقت تک شروع نہ ہوئی تھی، نماز جنازہ کا شریعت میں حکم نہیں آیا تھا. بوقت وفات خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف 65 برس یعنی 65 ایئرس تھی. آپ کے انتقال پر محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑے غمگین ہوئے کہ جس سال آپ کی وفات ہوئی اسے عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا. عام الحزن مانے غم کا سال. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مزید معلومات کے لیے آپ کی سیرت کے دیگر گوشوں پر نالج حاصل کرنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ فیضان خدیجۃ الکبریٰ پڑھیے. یہ میں نے ماہنامہ فیضان مدینہ سے آپ کو کچھ مدنی پھول دیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر ہم قضام علی کی نماز ادا کر رہے ہیں اور عشاء کی نماز ہے تو اس میں ہم وتر بھی ادا کریں گے؟
اگر معاذ اللہ نماز قضا ہو گئی تو عشاء کے فرض اور وتر دونوں کو قضا کرنا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر پڑوسیوں کے گھر سے کوئی چیز آتی ہے کھانے پینے کی اور وہ ہمیں پسند نہیں آتی تو کیا ایسی صورت میں اس چیز کو ہم ضائع کر سکتے ہیں یا کسی کو دے سکتے ہیں؟ اس حوالے سے یا سیدی ہماری رہنمائی فرما دیجئے.
اللہ اکبر. یعنی صرف نفس کو پسند نہیں آتی, چیز پاک اور صاف ستھری ہوتی ہے, خراب بھی نہیں ہوتی. یعنی جیسے کہ کھانا سڑ گیا تو نہیں کھانا چاہیے, شرن بھی منع ہے, اس کو کھانا جائز نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے نفس کو پسند نہیں آئی تو پھینکنا تو اس کو اسراف ہو جائے گا. جو کھاتا اس کو کھلا دیا جائے. ایک ہی چیز کسی کو پسند آتی ہے کسی کو نہیں آتی ہے تو ہوتا ہے دوسروں کو کھلا دیا جائے, ہرگز اس کو پھینکا نہ جائے. اور بھی استعمال ہو سکتا ہے کہ یہ سموسے کا کیما نکال کے نہیں یہ مکس کر کے اس کا کچھ مسالے اس میں ڈال کے اور ڈش بن جائیے. یہ پلاؤ بھی اسی طرح بن جاتے ہیں, پلاؤ میں روٹی بھی ڈالی جاتی ہے, بچی کچی دال ہے تو وہ بھی اندر, کچھ سالن کا شوربہ ہے اس میں بھی اندر, تو مکس ہو کے بہترین ڈش بن جاتی ہے. ہم لوگ بناتے ہیں نا کبھی کبھی, وہ الحمدللہ اچھی بنتی ہے. کوئی چیز ایک دانا بھی پھینکنا نہیں ہے, اپنے یا کسی کے پیٹ میں جائے. اور پھر بھی اگر کسی کے پیٹ میں جانے کے لائق نہیں ہے, وہ نہیں کھاتا, سڑا ہوا نہیں ہے, ہے پاک صاف ستھرا لیکن اب نہیں جا رہا, تو کم از کم مرغیوں کو کھلا دے, بکریوں کو کھلا دے, بلی کو کھلا دے, پھینکنا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ہم قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے ہیں, اگر قرآن شریف پڑھنا چاہیں تو کیسے پڑھ
سکے؟ اب تو ماشاءاللہ اپنی دعوت اسلامی کی آن لائن سروس بھی ہے, مدرسۃ المدینہ آن لائن.
میرا میرے لیے سننے سے سوال یہ ہے کہ جب ہم امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم نے ثنا پڑھنی ہوتی ہے, تو کیا اگر ہم ثنا کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیں تو اس سے کیا نماز ہو جائے گی؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجئے.
ثنا کے بعد اعوذ اور بسم اللہ مقتدی کو نہیں پڑھنا ہے, امام صاحب پڑھیں گے, قرات انہوں نے کرنی ہے, اور مقتدی کو صرف سننا ہے الحمدللہ, اور یہ پڑھنا نہیں ہے. اب اعوذ اور بسم اللہ پڑھ لیا نماز ہو جائے گی, نماز ٹوٹے گی نہیں, لیکن جان بوجھ کے پڑھنا نہیں ہے.
آپ افطاری میں کیا کھاتے ہیں؟
یہ کہوں کہ میں کیا پیتا ہوں, یہ سوال میں اس کو بنا لیتا ہوں, اس سوال کو اور جواب دیتا ہوں. افطاری میں معمول کھانے کا نہیں ہے, پینے کا. کھجور کھائیں تو پھر اس میں منہ میں, اور یہ کھجور تو ویسے بھی افسوس تجلی برداشت نہیں ہوتی, موافق آنے کا مسئلہ ہے. میں پیتا ہوں سب سے پہلے پانی, تھوڑا سا پانی پیا, برابر نگران شورا ہوتے ہیں ان کو دے دیتا ہوں, تھوڑا وہ پیتے ہیں. ہم دعا مانگتے کہ یہ قبولیت کا وقت ہے کہ افطار کر کے فوراً دعا مانگی جائے. پھر اس کے بعد میں نٹ ملک پیتا ہوں, یہ طاقت کے لیے ہوتا ہے, اس کے بنانے کے طریقے. وہ اس پر بھی پچھلی رمضان میں شاید کچھ کلام ہوا تھا,
پچھلی رمضان میں تو پھر بہت کچھ ہو رہا تھا.
تو الحمدللہ وہ نٹ ملک میں پیتا ہوں, وہ ماشاءاللہ بڑا وہ میں تو اس کو مفید اب تک تو مفید پا رہا ہوں،
انرجیٹک ہے،
طاقت دیتا ہے، اور بھی فوائد ہے اس کے، پیٹ کو بڑا سیٹ رکھتا ہے، پیٹ کو نرم رکھتا ہے الحمدللہ. اب یہ سوال پیدا ہوگا یہ بنتا کیسے
بتا دیں.
ہاں تو اس کا یہ کہ وہ پانچ سات بادام اور کوئی سا بھی پھل، کیلا بھی ڈال سکتے ہیں، پپیتا بھی ڈال سکتے ہیں، خربوزہ بھی ڈال سکتے ہیں، کھیرا بھی ڈال سکتے ہیں، کھیرے کا بھی بن سکتا ہے، اور چاہے تو ایک چمچ شہد بھی ڈال دیں، تھوڑا اور لذیذ ہو جائے گا، میٹھا ہو جائے گا. اس میں خشخاش بھی ڈال سکتے ہیں، مگر خشخاش بعض ملکوں میں پابندی ہے، خلیج میں غالباً پابندی ہے اس پر، تو یوں کہ اپنے پاکستان میں پابندی نہیں ہے. خشخاش اچھی چیز ہے، تو اس سے بہرحال اگر کوئی ایسی نشے کی چیزیں بنتی ہے تو وہ انگور سے بھی بنتی ہے، بہت ساری چیزوں سے وہ شراب بنتی ہے، لیکن جب تک شراب نہیں بنی وہ پاک حلال ہے. تو خیر، تو مگر ان دنوں رمضان شریف میں یہ احتیاط ہوتی ہے کہ پورا چھنا ہوا ہو، نہ بادام کا کوئی پیس رہے، اس میں خشخاش بھی نہیں ڈالتے کہ یہ پھر دانتوں میں پھنسیں گے تو پھر فوراً مغرب پڑنی ہوتی نا، تو یہ سب کرنے کا وہ ٹائم چاہیے نا، یہ بھاگنا پڑے گا بیسن کی طرف، بھاگ نہیں سکتا ہوں، لڑکتا ہوں آہستہ آہستہ، آہستہ آہستہ چلتا ہوں، تو اس طرح مطلب یہ کہ دیر لگ جائے نا، تو بالکل یہ تاکید کی ہے کہ چھان کر کہ یہ دانتوں میں رکے نہیں اور یہ فوراً چلا جائے، تو یہ بچہ اس کی دل جوئی ہو جائے گی یار، پورا جواب اس کو دے دیا میں نے. اور ہاں کچھ حکیم صاحب کے عرق بھی ہوتے ہیں مجھے پینے ہوتے ہیں، تو ان کا ٹیسٹ بارہ لگ، وہ دوا تو دوا ہوتی ہے نا، ٹیسٹ تو جیسا بھی ہوتا ہے، تو یہ بھی چند بوتلیں ہوتی ہیں بڑی بڑی، تو یہ اس میں عرق ہوتے ہیں پانی پانی جیسے، تو یہ بھر کے پیالے میں اکٹھے کر کے حکیم صاحب سے مشورہ کر لیا تھا، تو وہ بھی میرے پاس آ جاتے ہیں، وہ بھی پی لیتا ہوں. پھر بعد میں نماز کے بعد الحمدللہ نارمل کھانا بھی کھاتا ہوں اللہ کی رحمت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
عرض ہے کہ جو گھر میں ڈیزائننگ والے شو پیس، مقدسی شو پیس پڑے ہوتے ہیں کہ جیسے آیت الکرسی لکھی ہے یا کلمہ شریف لکھا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہے، بڑی ڈیزائننگ کر کے بنائے ہوتے ہیں چیزیں، تو کیا ان پر بھی زکات ہوگی؟
بیچنے کے لیے نہیں ہے یہ، لیکن یہ حاجت میں بھی نہیں ہے نا، اگر اس طرح کی چیزیں ہیں اور کوئی اپنے پاس، یعنی کہ مالی طور پر وہ بہت غریب ہے، سمجھتا ہے کہ میں زکات پہ حقدار ہوں، تو اس کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ فریم ہے، اور اس طرح کی جو بھی زائد چیزیں جو اس، یعنی جس کی انسان کو ضرورت نہیں ہوتی، یہ فریم ہے ایک خوبصورتی کے لیے یا برکت کے لیے، تو برکت کے لیے لگانا ہو، یہ اپنے قلم سے بھی لکھ کر یا فوٹو کاپی بنا کر گتے میں لگا کر بھی بندہ لگا سکتا ہے، ادھر لگاتے برکت کی نیت اللہ نصیب کرے، خوبصورتی کے لیے بہترین قالینوں میں اور اسی اسی ٹیکنک کے ساتھ بنائی جاتی ہیں، ہزاروں روپے کی فریم ہوتی ہے، تو یہ بھی کاؤنٹ ہوگی کہ اگر اتنی رقم کا اس کے بعد اس طرح کا مال ہے، اسے ضرورت سے زائد کپڑے ہیں، ضرورت سے زائد جوتے، گھڑیاں، قلم ہیں، اس طرح کی چیزیں اگر زائد ہیں اور یہ سب نصاب کی رقم کو پہنچ جائیں تو زکات تو فرض نہیں ہوگی، یہ بیچنے کے لیے تو ہے نہیں، لیکن ایسا شخص زکات لے نہیں سکتا، اور ایسے لوگ بہت شاید کم ملیں گے کہ جن کے پاس اس طرح کی زائد چیزیں گھروں میں نہ ہوں، اس کا مسئلہ ہی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، اسے زکات دینی ہے تو سوچ سمجھ کر بندہ غور کر کے دے، اور لینے والا بھی غور کر کے لے، یہ چیزیں جو رکھی ہیں اس کو بیچو کھاؤ، پھر جب واقعی فقیر شرعی ہو جائے وہ زکات قبول کرے. صلو علی
اللہ تعالی علی محمد. یہ محمد صبر، یہ نام رکھنا کیسا؟
محمد صبر، صبر ہے صفت، محمد صابر تو صحیح ہے کہ سرکار سے بڑھ کر صابر ہوگا،
شک کوئی نہیں،
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
مانا تو بن جائے گا صبر بمانا صابر، یعنی مطلب یہ ہوگا کہ بہت زیادہ صبر کرنے والا، یعنی یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ جب اس طرح کی صفت مصدر لایا جاتا ہے تو اس میں جب مبالغہ کرنا ہوتا ہے تو وہ مقصد ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس طرح کا نام ہمارے یہاں معروف ہے ہی نہیں کہ کوئی صبر نام رکھے یا محمد صبر رکھے، تو ایسا نام ویسے ہی نہیں رکھنا چاہیے.
اصل مسئلہ وہی ہے کہ یونیک نام پسند کرتے ہیں، معروف میں تو کیا سمجھیں گے، معروف بھی نام ہی ہوتا ہے معروف ترقی رحمت اللہ تعالی علیہ، تو معروف عوام میں بھی کوئی کوئی نام رکھتے ہیں، تو اصل وہ نام وہی نام پسند کیا جاتا ہے جس پہ لوگ تعجب کریں، سچکا نہ پڑے، پوچھیں اس کا معنی کیا ہے، یار کسا تعجب، کسا عجیب نام ہے، اس میں ان کو مزہ آتا ہے. رکھنے والے عقل مند کے الٹ نے کرونا بھی نام تو رکھا ہی ہے نا اخباری خبر کے مطابق. اس طرح یہ وہ یونیک نام آج کل ایک ٹرینڈ ہے، یہ بھی رکھ رہے ہیں سمجھے. تو اب آپ نے اذان کا منع کیا تو یہ تکبیر نام رکھیں گے، ان کا کوئی بھروسہ نہیں، اقامت نام رکھ دیں گے تھوڑے ہوشیار ہوں گے. تو
اللہ
نام وہ نہ رکھا جائے کہ جس کے معنی غلط ہوتے ہوں، خراب معنی بنتے ہوں، تو ورنہ یونیک نام جو جس کے خراب معنی نہ بنتے ہوں یا تنفیر عوام کا باعث نہ ہو، لوگ گھن کھائیں برا بھلا کہیں گے یار، یہ تو منع کیا جائے گا. باقی تعجب کرے تو اس میں لطف آتا ہے، تعجب ہوتا ہے لوگوں کو، مانا خراب نہ ہو. بلکہ نام اگر رکھنے ہی ہے نا تو نام حدیثوں میں جو آئے وہ نام رکھے جائیں. پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام کی تو اپنے فضائل ہیں، محمد اور احمد یہ نام رکھے جائیں. نام رکھنے کے احکام یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کریں یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں، اور اس میں ناموں کی بڑی طویل فہرست ہیں، تو ان سے نام نکالیں.
اور آج کل یہ کتاب آن لائن بھی منگوائی جا سکتی ہے؟
جی آن لائن طلب کی جا سکتی ہے، یوں بھی منگوائی نہیں جا سکتی کہ کوئی بولے گا کہ وہ نام کے احکام مجھے اسٹیل مل میں پہنچا دو کھارا در سے. 25 کتابوں جتنا تو کرایہ لگ جائے گا اسٹیل مل پہنچتے پہنچتے. تو یہ اسی لیے فون کر کے وہ معلوم کریں گے کہ آ سکتی ہے، تو پتا چلا کہ وہ برابر میں ہی اس کا مکان ہے تو دے آئے گا باغ کے کتاب. تو اس لیے وہ جیسا موقع اور اس طرح یہ مکتبۃ المدینہ سے ہوم سروس ہے ویسے، یا وہاں قریب کوئی شاخ ہے مکتبۃ المدینہ کی تو وہاں سے وہ ترکیب بن جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ نماز میں ہم وقت کی نیت کرتے ہیں، فجر میں فجر کی، ظہر میں ظہر کی، اور جمعہ میں جمعہ کی، اس طرح ہم وتر کی جب رکعت پڑھیں گے تو اس میں کیا نیت کریں گے؟
تین رکعت وتر واجب، وتر میں عشاء انڈر شوڈ عشاء میں ہی ہوتی ہے، تین رکعت وتر واجب یہ نیت میں، دل میں نیت ہو میں تین رکعت وتر واجب پڑھ لوں یہ بھی کافی ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ دل میں تو نیت ہو ہی ہو، زبان سے بھی کہہ لیا تو اچھا مستحب ہے.
مدنی چینل پر سوالات ریکارڈ جو آپ کرواتے ہیں، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ماشاءاللہ وقت نکالتے ہیں، سوال ریکارڈ کرواتے ہیں، تحریر بھیجتے ہیں، اللہ آپ کو اور اس کی برکت عطا فرمائے. اس میں میری درخواست یہ ہے کہ سوال کرنے کے لیے آواز کو صاف بھی ہو اور اتنا تیز نہ بولیں کہ اس کو آن ایئر کرنے میں پرابلم ہو جاتی ہے، تو پھر سسٹم میں بھی پھر ایشوز واقعی پیدا ہو جاتے ہیں. ہماری سم ٹائم عموماً کوشش ہوتی ہے کہ تقریباً کال جو آئیں ہمارے ساتھ اور چلانے جیسے تو ہم اس کو آن ایئر بھی کریں، لیکن بعض اوقات نہیں چلائی جا سکتی، تو آپ تھوڑی واضح صاف آواز میں اور تھیٹ بالکل واضح لفظوں میں اگر بولیں گے اور پنکھا وغیرہ بند کر دیا کریں اور سوال کریں. ہاں یہ امیل سنت نے ماشاءاللہ دکھایا ہے، بتائیے.
اس میں مائک سسٹم بھی ہوتا ہے، ریکارڈنگ کراتے ہیں،
یہ ریکارڈڈ ایریا ہے،
ریکارڈنگ سسٹم. تو پہلے تو یہ کہ کمرہ جو ہے نا وہ بالکل پرسکون ہو سکے تو اس کو بند کر دیں، پنکھا بند ہونا ضروری ہے، کھڑکی بھی بند ہو، پرندوں کی آوازیں اس طرح کی کہ جو مطلب کوئی بھی ایسی آواز نہ ہو، پرسکون کمرہ ہوگا تو ریکارڈنگ صاف ہوگی. اور اس کو منہ کے قریب کریں گے نہیں ہوں تو آواز میں بڑا بدمزگی آ جائے گی. تو یہ تھوڑا فاصلے پہ ہو انشاءاللہ اتنی بہترین اس پر ریکارڈنگ ہوگی اگر آپ احتیاط سے کریں گے, اور تھوڑا اپنا ساؤنڈ بھی تھوڑا نکالے, آواز بھی چیخ کر نہیں لیکن تھوڑی آواز بھی آپ کی نکلے, اور یہ مائک پر کریں گے انشاءاللہ ترکیب اچھی بنے گی. اور اگر آپ پہلے لکھ لیں اور لکھ کر پھر پڑھ کے کریں گے نا تو یہ اور بھی مطلب ہے کہ ربط اس کا اچھا رہے گا. لکھنے میں آدمی کاٹا پیٹی کر کے اس کو درست کر سکتا ہے, بولنے میں کیسے کرے گا, یہ بول گیا تو ٹائم کی بچت ہو جائے گی, جتنا مختصر ہوگا اور آواز بھی انشاءاللہ صحیح ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ السنت سے عرض ہے کہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ درود پاک پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں, تو یہاں رحمت سے کیا مراد ہے؟
درود پاک میں رحمت سے مراد کیا ہے؟ اب پہلے تو رحمت کی ہم ڈیفینیشن معلوم کرتے ہیں. رحمت کی تعریف ہے بھلائی پہنچانے کا ارادہ کرنا. دلیل الفالحین میں ہے, علماء فرماتے ہیں غضب اور رحمت دونوں اللہ پاک کے ارادے کو کہتے ہیں. لہذا اللہ پاک جب کسی بندے کو ثواب اور جزا دینے کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے رحمت کہتے ہیں, اور جب کسی گناہگار کو سزا دینے اور اس کی پکڑ فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس ارادے کو غضب کہتے ہیں. اچھا, اب یہ کہ درود میں اللہ تعالی کا درود بھیجنا یہ اپنے بندے پر رحمت بھیجنا, اور بندوں کا درود بھیجنا رحمت کی دعا کرنا,
جی
اللہ کی رحمت کی دعا کرنا.
انہوں نے پوچھا کہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, یعنی جب بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, اس رحمت سے مراد کیا ہے؟ یہی معنی جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جزا عطا فرماتا ہے, اس کو بدلہ اس کا ثواب عطا فرماتا ہے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اگر ماں باپ کے حق کے روزے بیٹا یا بیٹی رکھنا چاہے تو وہ رکھ لے, اس کا ثواب دونوں کو ملے گا یا بیٹے کو ہی ملے گا؟
ہاں, روزے میں اور نماز میں نیابت نہیں ہے کہ کوئی ایک دوسرے کی طرف سے یہ ادا نہیں کر سکتا. حج بدل کے تو مسائل ہیں اپنے دوسری طرف حج کرنا, لیکن اس کے مسائل ہیں, وہ کافی ٹف مسائل ہیں. تو نماز روزے میں ایسا نہیں ہے, نماز اسی کو پڑھنی ہوگی جس پر فرض ہے, اس طرح روزہ بھی اسی کو رکھنا ہوگا جس پر فرض ہے. اس کے بدلے بیٹا بیٹی یا کوئی بھی فرد اگر رکھے گا تو جس پر فرض تھا اس پر سے فرض اترے گا نہیں, تو یہ طریقہ نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا روزے کی حالت میں نمک سے دانتوں کی صفائی کر سکتے ہیں؟
نہیں, نمک کی نمکینی حلق میں اتر جائے گی, پورا امکان ہے اس کا. اگر نمک کی نمکینی حلق میں اتر گئی, ذائقہ محسوس ہوا, تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا.
سوال یہ تھا کہ اگر عشاء کی نماز میں وتر پڑھتے ہوئے اگر ادا وقت پر ہم جب کہتے ہیں تیسری رکعت سے اگر وہ کہنا بھول جائے, اس سے کیا
یہ تکبیر قنوت ہے تو واجب, واجب بھول سے اگر چھوٹ گیا تو سجدہ سہو کرنا ہوگا, جان بوجھ کے اگر تکبیر نہیں کہی تو نماز دوبارہ پڑھنی. دوپٹے کا انہوں نے پلہ یوں لپیٹ کے تھوڑا یہ بتایا فولڈ کر کے, یہ پائچے فولڈ کرنے کا ہم لوگ منع کر رہے ہیں نا, تو شاید یہ ان کو یہ آئیڈیا آئی ہے کہ یہ دوپٹے اوپر سے فولڈ چادر کر لی تو مسئلہ کیا ہوگا, یہ بھی کیا اسی میں آئے گا فولڈ کرنے میں. ہاں دیکھ ماشاء اللہ, امی ان کی حساس معلوم ہوتی ہے, یہ مسئلہ بھی بن تو سکتا ہے.
اصل میں معتاد یعنی جو عام طور پہ جو موڑنے کا طریقہ ہوتا ہے اس کے اوپر یہ ممانعت کی صورت ہوتی ہے, تو یہاں دوپٹہ جو عمومی طور پہ پہنا جاتا ہے اس میں فولڈنگ ہوتی ہی ہے, یعنی عورتیں جو دوپٹہ پہنتی ہیں نماز میں پہنے چادر وغیرہ, تو اس میں کپڑا اس طرح مڑتا ہی ہے, تو جو محتاط طریقے سے مڑے گا تو اس میں تو ہم منع نہیں کر سکتے کہ اس سے نماز کی کراہت آئے گی, نماز اس سے ہو جائے گی.
یہ جس طرح موڑ کے دکھایا اس میں حرج نہیں ہے.
جی
جیسے یہ چادر ہوتی ہے
جی,
یہ بھی تھوڑی بعض اوقات یوں ہو جاتی ہے, تو اس میں بھی حرج نہیں ہے.
نہیں
اور خود بوڑی آ گئی نیچے تک, تو اب یہ کہ تھوڑی یوں کر لی سیٹ, اس میں بھی وہ بات نہیں ہے. اسی طرح سویٹر سردیوں میں پہنتے تو سویٹر بھی نیچے سے بعض اوقات خود ہی فولڈ ہو جاتے ہیں, تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب وہ پڑھ لی تھی نا پہلے تو وہ ہو گئی, اب تیسری رکعت نارمل پڑھنی ہے سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانی ہے اور نماز پوری کر لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے, میں نے لاہور میں ایک پلاٹ لیا ہے, تو کیا مجھے اس پلاٹ کے اوپر مجھے زکات دینی ہے یا نہیں دینی؟ پہلے میری نیت یہ تھی کہ میں اس پلاٹ پہ گھر بناؤں, اب میری نیت یہ ہے کہ میں اسے بیچ کے کہیں اور پلاٹ لوں, تو ہو سکتا ہے مجھے اس میں کوئی گین مل جائے, میری ویلیو انکریز ہو جائے, تو کیا مجھے اس پلاٹ پہ زکات دینا پڑے گی؟
خریدتے وقت اگر بیچنے کی نیت تھی جب تو زکات میں کاؤنٹ ہوگا, اور اگر پہلے خریدا اپنے لیے جیسے آپ فرما رہے ہیں مکان کے لیے اور بعد میں نیت ہوگی کہ بیچ ڈالتا ہوں, تو اب یہ زکات فرض نہیں ہوگی, اس پر زکات میں کاؤنٹ نہیں ہوگا یہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میری بیٹی سے قرآن پاک نیچے گر گیا تھا, کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن پاک کے وزن کے برابر ہدیہ دیں, ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟
قرآن کریم کوئی مسلمان جان بوجھ کر پھینک نہیں سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا, تو اگر نعوذ باللہ کسی نے توہین کی نیت سے قرآن کریم زمین پر پھینک دیا پٹخ دیا تو کافر ہو جائے گا, مسلمان کرتا ہی نہیں ہے سر. تو اب ہاتھ سے کبھی گر گیا زمین پر تشریف لے آیا ہاتھ سے نکل گیا, تب بھی مسلمان کا گھبرا جانا یہ اس کے ایمان کی مضبوطی کی دلیل ہے, اس کو قرآن کریم سے کتنا مطلب پیار ہے اور اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے کہ اللہ کا کلام اس طرح ہو گیا تو یہ گھبرا گیا. اب وہ تو اس میں بہرحال شرعاً کوئی گناہ بھی نہیں ہے, توبہ بھی واجب نہیں ہے, اور اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے. یہ عوام میں مشہور ہے اتنے کیوں دے دو وہ کر دو, یہ پبلک اپنے طور پر بول رہی ہوتی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ زمین پر تشریف لے آیا اٹھا لے, اور ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ ہم چومتے ہیں اس طرح کی کوئی زمین پر تشریف لے آئے تو چوم لیں, اس کو آنکھوں سے لگا لیں, سر پہ رکھ لیں, جتنا احترام کریں گے کم ہے. اور یہ قرآن کریم کو چومنا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ثابت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے پیارے مرشد, میں زینب اتاریہ, روزے کی حالت میں وضو کرنے جائے تو کلی نہ کرے اور ناک میں پانی نہ چڑھاوے, تو روزہ ٹوٹنے کے ڈر سے تو چلے بھی صاحب مغفرت کی دعا کیجیے گا.
وضو تو ہو جائے گا لیکن سنتیں چھوٹیں گی نا, وضو میں سنت موقع ہے کہ ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھ جائے اور ہر چیز اندر کی دھل جائے رواں رواں. اسی طرح حلق یہاں سے یہاں سے شروع ہوتا ہے, حلق کی جڑ یہاں تک پانی منہ میں جانا, یہ بھی وضو کے لیے سنت ہے, سنت موقع ہے, تین تین بار یہ کام کرنے ہیں. ان مانو کر تو نہ چلے, سنت چھوٹے گی. کسی پر غسل فرض ہو گیا تو اب تو بالکل بھی نہ چلے, اس کے بغیر غسل ہوگا ہی نہیں. تو آپ ہمت رکھیں, یعنی کہ روزہ بچانے جائیں تو مطلب اور کچھ ہو جائے, تو روزہ بھی انشاءاللہ بچا رہے گا اور یہ بھی ہو جائے گا.
اس میں امیر السنہ سر سے یہ بھی رہنمائی فرمائیں کہ بھائی سنت موقع جیسے آپ نے ارشاد فرمایا, اب اس کو چھوڑنے کی عادت بنا لینا, پورا رمضان ہی ہے کلی نہیں کر رہے ناک میں نہیں پانی چڑھا رہے, تو کیا اس کی کوئی اجازت ہو سکے گی کہ ایسا کرے یا اس کو کرنا ہے اس کام کو؟
سنت موقع کو ایک آدھ بار اگر ترک کیا چھوڑا تو برا کیا, عادت بنا لی تو گناہ گار ہو گئے.
پریکٹس اگر کریں نا اس کی تھوڑی سی کرنا پڑے گی احتیاط، ورنہ اصل میں جس کی توجہ نہ ہو تو عام طور پہ ناک میں جو پانی چڑھاتے ہیں نا وہ کھینچتے ہیں، اب کھینچیں گے تو پھر اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، تو بہت احتیاط کے ساتھ یہ کام کریں گے تو ہو جائے گا. بہرحال
مطلقاً کھینچنے میں نہیں ٹوٹتا،
نہیں
اگر احتیاط سے کھینچے
جی بھائی میں
دماغ میں نہیں چڑھتا، تھوڑا سا جیسے سونگ لیا
جی
تو ترکیب بن سکتی ہے، یوں سونگا تو پھر دماغ میں گیا تو روزہ ٹوٹے گا، جبکہ روزہ یاد ہو، روزہ یاد نہیں ہے تو نہیں ٹوٹے گا. اس طرح کلی میں بھی یہ ہلکے نیچے اترنا نہیں چاہیے پانی، اس احتیاط سے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے کرنا ہے. پھر بھی اگر ہلک سے نیچے اتر گیا اور روزہ بھی یاد تھا تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر یاد نہیں تھا اور اتر گیا تو پیٹ بھر کے کھا پی لے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ احتیاط کرنی ہے روزوں میں، خاص کر صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر سنت تقریباً روزانہ شہید مسجد خارج میں تشریف فرما ہوتے تھے، نماز سے اثر کے بعد آپ ملاقات فرماتے تھے، اولاد و وظائف، ملاقات، نعت خانے کا کچھ سلسلہ رہتا تھا. میں بھی الحمد للہ وہاں اثر کی نماز یا اثر کی نماز کے بعد پہنچ جاتا تھا، اور اثر سے مغرب وہی ہم امیر سنت کی اجازت کرتے رہتے تھے. اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد امیر سنت اپنے گھر پہ شفٹ جاتے تھے مسالے میں، ہم بھی مغرب کی نماز پڑھ کے پاپا آپ کے گھر پہ ہم حاضر ہوتے تھے. راستے میں اسلام بھائی مل کر روٹیاں لے کر ہم بھی وہاں آتے جاتے پڑھ کے، اور آپ اسلام بھائی میں روٹیاں تقسیم کرتے تھے، انہیں روزانہ لنگر کا سلسلہ ہوتا تھا. پھر عشاء کی نماز شہید مسجد میں ادا کر کے آپ شہید مسجد سے کبھی کبھی پیدل اوتری گل کی طرف روانہ ہوتے تھے، پیدل چلتے تھے، اس میں ناطے بھی پڑھتے تھے اور باتیں بھی ہوتی تھی، اس میں بہت شروع آتا تھا. ایک مرتبہ آپ میرے گھر بھی تشریف لائے تھے، اس دن اس ٹائم میری گاڑی میں آپ تھے، وہ گھر کے بعد گاڑی رکی تو آپ نے ان کی گاڑی میں لوڈو کھیلا، وہ لوڈو کھیلتے ہیں. آپ نے آٹھ بعد نیکی کی دعوت دی، اس میں میں نے لوڈو نہ کھیلنے کی نیت کی، پھر اوپر تشریف لائے تو اس لائن میں بیٹھے ہوئے تھے، ان میں ہمارے حاجی عمران کے مامزاد بیٹے آصف بولانی، اشفاق بولانی، دونوں بھی پراپر تھے. آپ نے ان کی داڑھی پہ ہاتھ پھیرا تو انہوں نے الحمدللہ داڑھی رکھنے کی بھی نیت کر لی. الحمدللہ جب جب آخری میری ملاقات تھی تو ہم لوگ انہوں نے داڑھی رکھی تھی.
یہ ہمارے حافظ صاحب ہیں، حافظ محمد اشفاق، اور ان کے پیچھے میں نے بہت تراویاں پڑھی ہیں. ہمارے شہید مسلم تراوی پڑھاتے تھے، فی سبیل اللہ تراوی، ماشاء اللہ اس دور میں بھی فی سبیل اللہ یہ پڑھاتے تھے، اور شاید ہو سکتا اب بھی پڑھاتے ہوں، زمانہ ہو گیا. ہر سال تراوی ان کی بندی ہوئی شہید مسجد میں.
اگر شوہر اپنی بیوی کو کچھ گفٹ تحفہ لا کر دے، جب شوہر کو غصہ آئے تو وہ ساری چیزیں واپس لے کر اپنی ماں یا بہن کو دے دیں، اور جھگڑے کے ڈر سے بیوی چپ رہے، تو شوہر کا ایسا کرنا کیسا؟ کیا اس طرح بیوی کی دل آزاری کا گناہ ملے گا شوہر کو؟
تو غصب تو وہ نا چھینا نا اس نے، کیونکہ جب تو تحفہ دے دیا،
دے دیا
تحفہ مکمل ہو چکا، تو تام ہو گیا، پکا ہو گیا، قبول کر لیا، اب تو یہ اس کی مالکہ بن گئی. اب شوہر مانگ کر بھی نہیں لے سکتا اس سے، جب کوئی سوال کی کوئی جواز کی صورت وہ الگ بات ہے، ورنہ اس کا سوال کرنا کہ مجھے دے دے یہ بھی مکرہ تحریم ہی ہے. اور جس طرح کتے نے الٹی کی اس کو چاٹ لینے کی مثال دی ہے کہ اپنا تحفہ دیا ہوا مانگ لینا واپس مجھے دے دے، ہاں اپنی مرضی سے وہ دے دے وہی تحفہ تو لینے میں غرض نہیں، کہ یہ کہ نیو گفٹ ہے، یہ جدید تحفہ ہے. تو شوہر نے یہ غلط کیا، اس کو توبہ بھی کرنی ہوگی، جو مال چھینا اس سے وہ واپس دے اس کو، اور اسے معافی بھی مانگے، توبہ بھی کرے، اس سے بھی معافی مانگے کہ دلازاری بھی ہوئی نا اس کی. اور عورت چپ رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا اس کے لیے سب حلال ہو گیا، یہ تو اس نے چھینا جیسے ڈاکو چھینتا نا، اس طرح کا یہ چھینا ہوا مال ہے، اس کی ملک میں بھی نہیں آئے گا. یہ میاں بیوی اس طرح دیکھو غور کرے کہ آپس میں جو بھی اپنے حقوق اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ شریعت کی حدیں نہیں توڑنی ہوتی.
یعنی اگر انڈرسٹینڈنگ بھی ہو تو ایک دوسرے سے مشاورت کر کے اجازتیں لے کر کام کرنے میں زیادہ عافیت لگتی.
جیسی چیز
صحیح ہے.
بات چھوٹی موٹی چیزیں بغیر اجازت کے بھی ایک آپس میں ترکیب ہوتی ہے, دوستوں میں بھی ہوتی ہے, تو وہ کھا پی لیا وہ ایک الگ چیز.
اس وقت تو پاپا جھگڑے کی بہت بڑی وجہ جو ہے نا ایک دوسرے کا موبائل ہے, اس نے اس کی اجازت کے بغیر نا اس کی اجازت اگر موبائل اٹھا لیا تو وہ بس کیا دیکھ رہی ہو تم, کیا دیکھ رہا ہے وہ, شک اور شبے وہم یہ وہ, کیوں میرے میسج دیکھے تو کیوں میرا کال دیکھا. تو اس وقت تو جو مجھے بھی جو رپورٹس ہیں اور ایک نہیں ہے بہت رپورٹس ہیں, موبائل ایک دوسرے کے دیکھنے اٹھانے چیک کرنے کی وجہ سے بھی ٹھیک ٹھاک میاں بیوی میں جھگڑے ہوئے, طلاقیں ہوئی ہیں. اس سے
ایسا نہیں کرنا چاہیے, اس کا جیو ادھر ہو جائے گا. کوئی موبائل اپنے دوستوں میں بھی ایک دو دوسرے کو بولے گا تھوڑا ایک آدھ گھنٹے لے موبائل دے دو نا اپنا, 150 روپے جیب سے نکال کے دے دے گا, موبائل نہیں سونپے گا.
اس میں میں میاں بیوی کے تعلق سے بحث کروں, اس میں ہر وقت بہم اور شک کی گنجائش نہیں ہوتی. یعنی اس میں ضرور نہیں ہے کہ موبائل میں شوہر کی یا بیوی کی کمزوری ہو. بھائی شوہر کا موبائل ہے اور اس کے موبائل میں کسی اس کے دوست نے اسی کے گھر کا کوئی مسئلہ ڈسکس کیا ہوا یا کسی اور کی کمزوری ہے, کسی اور کا عیب بیان ہوا ہوا ہے, تو آخر عورت تو کیا پڑی ہوئی ہے کہ وہ کسی اور تھرڈ پرسن کے عیب پر یا اس کے اوپر مطلع ہو یا اس کو اس کی وہ ٹو میں جائے جانچ میں. اسی طرح اگر اس کی بیوی کے پاس موبائل ہو سکتا ہے, اس کی کسی دوست نے سہیلی نے اس کی ماں نے یا اس کی بہن نے اس کو اپنی کمزوری اپنی بات یا راز کی بات بتائی ہو اور شور بولے کہ نہیں میرے کو بھی پتہ چل جائے, تو آخر ایک دوسرے کے ہمیں بھی تو ایک دوسرے کے پاس ایک دوسرے کے راز ہوتے ہیں نا. اور وہ شوہر کے پاس اگر کسی کی کمزوری یا راز ہو تو بیوی کو یہ کیا ضرورت ہے کہ یہ اس کو پتا چلے کہ مجھ سے چھپانے کی کیا ضرورت ہے. یعنی بیوی ہوتے مجھ سے چھپانے کی کیا ضرورت ہے. ارے بھائی کائے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کا عیب ہے, کسی کی برائی ہے, کسی کی کمزوری ہے, آپ کو کیوں بتاؤں میں وہ
اپنی کمزوری بھی کیوں بتاؤ.
ہاں بہت اچھی بات کہ اپنی کمزوری بھی کیوں بتائے. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اپنی ہی کوئی کمزوری موبائل میں ہو, اور اگر خدا نہ کہا تھا کسی نے اگر اپنی کمزوری بھی چھپانے کی کوشش کیے تو آپ اس کمزوری کی ٹو میں جا کر کیوں اپنا گھر توڑوانے پر تلے ہوئے ہو.
اس طرح ماں بیٹی, بھائی بہن, باپ بیٹے, بھائی بھائی, بہنیں بہنیں, سب ایک دوسرے کے اس طرح ٹو میں نہ پڑیں اور ایک دوسرے کے موبائل چیک نہ کریں.
تانگ جانگ نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح گھروں میں بھی داخل ہوتے وقت, کمروں میں داخل ہوتے وقت پہلے بھی عرض کیا گیا ہے کہ احتیاط سے کام لیا کریں اور آواز دے کر. امیر سنت کو تو میں نے مطلب عادت, میں نے تو ان کی عادت دیکھی ہے یہ کہ کبھی بھی کسی کے کمرے کی طرف کسی کے پاس جانا ہو تو پہلے کر کے آواز دیں گے اور بالکل وہ نوٹس دیتے ہیں, اس کے بعد تشریف لے جاتے ہیں. تو یہ
آپ کی عادت دیکھی ہے میں نے, ماشاء اللہ
آپ سے سیکھا ہے, ریئلی میں نے آپ سے سیکھا ہے الحمدللہ. مجھے سیدھی بات ہے جو سیکھا ہی آپ سے ہے. تو آپ بھی اس پر عمل کریں, نوجوان اسلامی بھائی اسلامی جو بھی تھوڑے بہت بھی سمجھدار ہو جاتے ہیں, اپنے امی ابو کے کمرے میں, بھائی بہن ایک دوسرے کے کمرے میں جاتے ہوئے, گھر میں بھی آتے جاتے ہوئے نوٹس دے کر جایا کریں, اطلاع دے کر جایا کریں. اچھی بات ہے, اخلاقی طور پر بھی اچھا ہے اور گھر بچے رہیں گے, سنبھلے رہیں گے.
احادیث میں بھی اس طرح کا کھنکار کر جانے کا,
بلکہ شاید مفتی صاحب وضاحت فرما دے اگر میں غلطی نہیں کر رہا, کہ اگر سفر سے بھی کہیں جاؤ نا تو پہلے گھر میں اطلاع دے دو کہ میں آ گیا ہوں.
جی
اور اطلاع دے کر گھر میں جانا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز تم کیوں دیکھو جو تمہیں نہ پسند ہو. تو ماشاء اللہ ہمارا دین بہت خوبصورت دین ہے اور اس نے بڑی پیاری تربیت فرمائی ہے. مفتی صاحب کچھ فرمائیں گے آپ؟
جی یہ حدیث پاک اس طرح ہے کہ اچانک گھر پہ نہیں جانا چاہیے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ رات میں گھر میں تشریف بھی نہیں لے جاتے تھے, عام طور پر سفر سے تشریف لاتے تو شہر کے باہر ہی آپ آرام فرما ہوتے, صبح پھر آپ اپنے شہر میں داخل ہوتے اور گھر پہ تشریف لے کر جایا کرتے تھے.
اگر گھر میں کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی روح پھر گھر میں آتی ہے, اور کب تک آتی رہتی ہے, اور وہ روح کیوں آتی ہے اپنے گھر, مطلب وہ کیوں اپنے گھر آتی ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟
روح آتی ہے اور اس سال ثواب کا مطالبہ کرتی ہے, جو ان کو بھول گئے تو اس پر یہ یاد دہانی کرتی ہے کہ مجھے بھول گئے تم لوگ, مجھے ثواب بھیجو. اب جب یہ روح جو ہے یہ دیکھتی ہوگی یہ گھر میں ڈرامے چل رہے ہیں, گناہ ہو رہے, چینل پر میوزک چل رہا ہے, بیٹا ماں دیکھتی ہوگی, ماں کی روح کہ بیٹا ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر کسی بے حیا عورت کا ڈانس دیکھ رہا ہے تو روح آتی ہے. بہرحال یہ میں چوٹ کرنے کے لیے اپنی طرف سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. تو بہرحال یہ روح آتی ہے اور عیسیٰ علیہ ثواب کا مطالبہ کرتی ہے.
کیا درزی جو ٹیلر ہوتے ہیں کی مشینیں اگر زکوٰۃ کی رقم کے برابر ہوں تو کیا اس پر زکوٰۃ ہوگی؟
اگر اس سے وہ کپڑے سیتا ہے تب تو اس مشین پر زکوٰۃ نہیں ہوگی, اور اگر کاروباری مشین ہوگا ہے تو وہ زکوٰۃ میں محسوب ہوگا, کاؤنٹ ہوگا.
اب امیر سنت سے کچھ ان کا ذاتی سوال کیا جا رہا ہے, ایس ایم ایس کے ذریعے آیا ہے, کہ آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے سب سے پہلے امامہ شریف کب سر پہ سجایا؟
میں جب نور مسجد میں امامت کرتا تھا نا تو امامہ باندھ کر نماز پڑھاتا تھا. اب مجھے امامہ باندھنا نہیں آتا تھا تو حضرت مولانا قاری مصطفی الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس میں حاضر ہوتا تھا, وہاں آنا جانا کافی میرا رہا, تو میں حاضر ہوتا تھا, یہ اپنے سر مبارک پر رکھتے تھے, اس کو باندھتے تھے, پھر مجھے پھر دیتے تھے. تو کئی دن تک میں وہ سنبھال سنبھال کے چلاتا تھا, باندھنا نہیں آتا تھا. اچھا پھر ہر وقت نہیں باندھتا تھا میں, وہ نماز میں باندھ رکھ لیتا سر پہ, پھر وہ ٹوپی میں چل رہا ہوتا تھا, پھر دعوت اسلامی بن گئی, پھر وہ مزید ماحول بنا اور الحمدللہ پھر یہ کہ اپنے امامے کا رواج ہو گیا. پھر یہ میرے امامے کی تاریخ ہے مختصر سی. ڈیٹ یہ ایسی تاریخ ہے جس میں تاریخ نہیں ہے, ڈیٹ نہیں ہے, یہ یاد نہیں ہے.
اللہ اللہ اللہ, اب تو ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی بنیادی کیسے ہے پہچان, بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کئی امام باندھنے والے ایسے آپ کو ملیں گے جنہوں نے دعوت اسلامی کا فیضان ہے کریں گے سر پر امام آئے تو, چاہے وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے مستقل وابستہ ہیں یا نہیں ہے, لیکن دعوت اسلامی کی برکت سے اللہ علیہ وسلم سلامت رہے انہوں نے امام کو بہت رائج کیا, بہت رائج.
یہ مجھے دیکھ دیکھ کر بھلے جتنے نے بھی باندھا ہو, لیکن یہ حقیقت ہے کہ مجھے ابھی تک باندھنا نہیں آیا. جس طرح یہ آپ لوگ باندھتے ہیں نا خوبصورت اسٹائل میں, کبھی باندھتا ہے کبھی ایسا لگتا ہے کہ صحیح باندھ گیا, کبھی اکثر نہیں باندھتا صحیح, آگے پیچھے کچھ نہ ہو ہی جاتا ہے, تاریخ کیا ہے.
اللہ آپ کو سلامت رکھے ماشاء اللہ.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام آصف تاریا ہے, میں دار المدینہ میں پڑھتی ہوں. آپ نے پہلا روزہ کس عمر میں رکھا تھا اور آپ کو لوگوں نے تحفے بھی دیے تھے؟
میرے وہ تاریخ تو یاد نہیں ہے سمجھے, اس وقت اتنا یاد تو پہلا روزہ کا رواج نہیں ہوگا, ہم لوگ تو غریب رہے تھے متوا, ہم کو کون تحفے دے گا یار, رکھے بھی تو خاص کر پیسے والے ہوتے ہیں جن کے خاندان بڑے ہوتے ہیں نا, ان میں تحفوں کا لین دین. تو میں پہلا روزہ رکھتا بھی تو شاید یعنی کہ دھوم دھام, یعنی اگر شہرت بھی ہوتی تو شاید مجھے بھی تحفہ پتا نہیں مشکل ہی لگتا کہ ملے. ایک میرے ماموں ہوتے تھے غریب, وہ بھی غریب تھے بیچارے مرحوم, وہ شاید کو چار اٹھانے دے جاتے تو دے جاتے, پہلے تو یہ چونی اٹھانے اور بھی تھے, مطلب اتنا خاص رشتے دار ہمارے نہیں تھے. وہ دور ایسا شاید پہلے روزے کا رجحان نہیں تھا اتنا شہرت کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
چار رکعت کے درمیان بیٹھنا اگر بھول جائے آخر میں سجدہ صاف کر لے تو کیا یہ نماز درست ہو جائے گی؟
ہاں تب تو سجدہ صاف سے نماز درست ہو جائے گی.
میرا سوال یہ ہے کہ کیا سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے تو کیا جب بھی اس کی تلاوت کی جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے بغیر کی جائے گی؟
اگر قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے سورۃ توبہ آئی تب تو نہیں پڑھیں گے بسم اللہ, اور اگر شروع ہی سورۃ توبہ کھول کر اس کی تلاوت کرنا چاہتا ہے تو اعوذ اور بسم اللہ دونوں پڑھیں گے.
روزے کی حالت میں زیادہ سونا کیسا ہے؟ نماز پڑھ لی پھر سو گئے, اس طرح زیادہ تر سونا صحیح ہے؟
سونا ویسے تو مباح ہے اگر اس میں کوئی نماز وغیرہ قضا نہیں ہو رہی, کسی کی حق تلفی بھی نہیں ہو رہی, تو ہے تو جائز, مگر اگر سویا پڑا رہا, امام غزالی نے یہ کہ فرمایا کہ پھر روزے کا اس کو پتا کیسے چلے گا کہ روزے میں کوئی نہ محنت بھی ہے مشقت بھی ہے. تو اس لیے وہ جاگ کر گزارے گا تو روزے کی کمزوری بھوک پیاس کا احساس ہوگا.
ٹھیک.
تاہم اگر نعوذ باللہ کوئی گناہ سے بچ نہیں پاتا, جاگتا تو گناہوں میں پڑ رہا ہے, تب تو وہ روزے ہی کے لیے نہیں ہے, وہ سارے سال کے لیے کہ وہ فرائض وغیرہ کے علاوہ بھلے سویا پڑا رہے. سوتے ہوئے مرفوع القلم ہوتا ہے, قلم اٹھا ہوا ہوتا ہے, لکھا نہیں جاتا نا گناہ وغیرہ, تو یوں مطلب یہ سویا پڑا رہے. اب یہ تو ایک بعید سی بات ہے, دور کی بات ہے, ذرا کام دھندا یہ وہ بندے کو کرنا ہی پڑتا ہے. اگر ایسا ہے تو کام دھندا کے علاوہ گناہوں سے بچ بچ کر اور فارغ وقت دوستوں میں ادھر ادھر خوار ہونے کے بجائے اگر گناہ میں ہی پڑتا ہے تب یہ سویا رہے, سوتے ہوئے گناہ سے بچت ہوگی.
اگر عورت ناک نہ چھدوائے تو کیا گناہگار ہوگی؟
گناہ نہیں ہے. اب تو عورتوں کے ناک شاید چھیدتے بھی نہیں ہے, اب ہے رواج کم ہو گیا, اب کان میں ہے میرے خیال ابھی تک, کب چلا جائے کچھ پتا نہیں ہے. اب تو اسٹیکریں چسپاں کرتے نا, تو ہو سکتا ہے کوئی کان کا بھی ایسا زیور آ جائے اسٹیکر مضبوط پکڑ لے, یہ چھیدنا بند کر دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد رضا ہے, میرا یہ سوال ہے کیا مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ ہوگا؟
جی ہاں, مرنے کے بعد انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا, حشر ہوگا اس کا, اٹھایا جانا, حشر معنی اٹھایا جانا, اٹھنا, تو یہ بالکل ہوگا. اور قیامت اور حساب کتاب اللہ کریم سے عافیت کا سوال ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ عبادت پر استقامت نہیں ملتی تو کیا کیا جائے؟
عبادت کرتے رہے کرتے رہے, انشاءاللہ استقامت بھی مل جائے گی, دل بھی لگ جائے گا, سب کچھ ہو جائے گا. ایک بزرگ کہا کہ 20 سال تک کوشش کی, عبادت کرتا رہا, دل نہیں لگتا تھا, پھر 20 سال میں نے نفع اٹھایا, پھر یہ نہ کہ مزید مجھے 20 سال ایسے ملے کہ جس میں عبادت کا دل لگا, ذوق ملا. تو یہ کہ اب 2-4-15-8-10 دن میں بندہ بھاگ جائے کہ دل نہیں لگتا, نہیں, مسلسل کرتا رہے, دل نہیں بھی لگے گا ثواب تو ملے گا نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ آقا جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ پاک ہی ہجرت کیوں فرمائی؟
آپ مشورہ دیں کہاں ہونی چاہیے ہجرت, اللہ نے جہاں کا حکم فرمایا تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ کا رخ کیا, اور جب حکم ہوا تب بھی گئے, اس سے پہلے صحابہ کرام روانہ ہو چکے تھے, پہنچ بھی گئے تھے, لیکن سرکار مکہ پاک میں ہی تھے, اللہ نے حکم فرمایا مدینہ پاک میں تشریف لے آئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سوال پوچھنا تھا کہ جو ترابی کے اندر جو اسلامی بھائی وہ وتر پڑھتے ہیں بعد میں, اسلامی بہنیں یہ پہلے پڑھے جواب نہیں,
ترابی کے بعد میں پڑھے, پہلے پڑھ لیا تو گناہ نہیں ہے, ہو جاتی ہے, اس کی ترتیب یہ کہ 30-20 ترابی کے بعد پڑھی جائے گی وتر.
میرا آپ سے سوال ہے اگر رمضانوں میں ہم سے 1-2 روزے قضا ہو جائیں اور پھر بعد میں ہم اس کی ادائیگی کر لیں, تو ہم سے جو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے رمضانوں میں کتنے روزے رکھے, تو ہم ان کو پورے 30-20 روزے بتائیں, یا ہم ان کو کہتے ہیں جو ہم نے رمضانوں میں رکھے ہیں وہی بتائیں؟
ماشاءاللہ, نابالغ اگر آپ ہیں تب تو وہ فرض بھی نہیں ہے نا روزے رکھنا, تو قضا بھی ضروری نہیں ہے. نابالغ نے روزہ چھوڑ دیا تو اس کو قضا کا حکم نہیں دیا جائے گا کہ تم کو قضا کرنے پڑیں گے, تو جتنے رکھے اتنے بتا دیں, واوا نہیں ہوگا, کم واوا ہوگی نا, پورے مہینے کے بتائیں گے تو واوا زیادہ ہوگا, جو چھوٹے سے بچے نے پورے مہینے کو روزہ رکھے, تو جتنے رکھے بس اللہ کی رضا کے لیے بس, تو اگر کوئی پوچھے تو بتانا, حرج نہیں ہے, خالی بڑھ چڑھ کر بتانا کہ میں نے اتنے روزے رکھے تو اس میں خطرہ ہے کہ آگے چل کے ریاکاری کا ذہن بنے, بچوں میں یہ خطرات مطلب تربیت اسی طرح کی ہے, جو ویڈیوز بن رہی ہے نا جس طرح کی اپنا عمل بچے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں, یہی ہوں سمجھتے ہوں گے نا کہ یہ کام اچھا, جبھی تو ماں باپ کروا رہے ہیں اپنے عمل کا اعلان کرنا, تو یہ بڑا ہوگا تو بھی عادت رہے گی, اپنے عمل کا اظہار جو ہے یہ کرنا ظاہر کرنا یہ ریا نہیں ہے. ریا کا خطرہ اس میں یوں ہے کہ اگر اپنی نیکی اپنی عبادت اس لیے دوسرے پر ظاہر کی کہ اس کے دل میں میرا مقام بنے گا عزت بنے گی یا مجھے مال ملے گا اس کے ذریعے تو یہ ریا ہے اور یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو نابالغ کو گناہ نہیں ملتا لیکن انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کی عادت تو پڑ رہی ہے نا. اس طرح یہ ماں باپ کو سوچنا ہے کہ کیا کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
تیاری مرشد میرا سوال یہ ہے کہ میں جب سرما لگاتا ہوں تو گھنٹے ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے بعد اثر مجھے گلے میں محسوس ہوتا ہے اور جب تھوک میں بھی اس کی سیاہی نظر آتی ہے تو ایسی صورت میں روزے کے اندر کیا میں آپ میں سرما لگا سکتا ہوں؟
جی ہاں سرما لگا سکتے ہیں روزے میں, چاہے گلے میں اثر ظاہر ہو تھوک میں اثر ہو تب بھی لگا سکتے ہیں.
کیا سیدی آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جس طرح اوقات مکروحہ میں نماز پڑھنا منع ہے کیا ان اوقات مکروحہ میں سجدہ شکر کرنا بھی منع ہوگا؟
سجدہ شکر کرنا ان اوقات میں مکروح ہے, ان ٹائمنگ میں مکروح ہے جن میں نماز مکروح ہے, اس کے علاوہ مکروح نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت دامت برکاتہ معالیہ سے میرا سوال عرض ہے کہ اگر کوئی شخص سیاحی کر کے پاکستان سے بیرون ملک سفر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے, پانچ گھنٹے سفر کرنے کے بعد جب دوسرے ملک میں پہنچتا ہے تو وہاں افطاری کا ٹائم ہو جاتا ہے, تو کیا ہم اس وقت کے مطابق افطاری کر سکتے ہیں یا پھر پاکستانی وقت کو دیکھ کر ہی افطار کریں گے؟
افطار تو جہاں پہنچے سورج ڈوبا تو افطار تو کر رہی ہے, اب پاکستان میں تو ہے نہیں نا. ہمارے ساتھ ایک بار بڑا عجیب واقعہ ہوا تھا, بغداد شریف جب جا رہے تھے پہلی بار وہ اندھیرا ہو گیا اور روزہ افطار کریں اس سے پہلے پھر اجالا ہو گیا سورج نکل آیا, تو ظاہر ہے کہ روزہ کیسے افطار کریں سورج نکل آیا. ہوائی جہاز فاسٹ ہے نا جا رہا ہوتا اڑتا ہوا, تو جب یہ جہاں ہیں وہاں روز سورج ڈوبا تو جب ہی افطار ہوگا نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ سیدی ضیاءالدین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو قطب مدینہ کیوں کہتے ہیں؟ کیا یہ مدینہ پاک کے قطب تھے؟
یہ اولیاء کرام کی ایک قسم ہے قطب, علماء ان کو قطب مدینہ کہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے, اگر کسی سے رمضان کے مہینے میں کوئی گناہ ہو جائے اس کا کفارہ کیا ہوگا؟
اب جیسا گناہ توبہ کر لے, اب کل عبد یا تو وہ بھی ادا کر دے اس سے بھی راضی کر لے, اور کوئی بھی تلافی کی صورت تلافی بھی کر لے, نعوذ باللہ نماز قضا کر دی یہ بھی گناہ کیا, تو نماز توبہ بھی کرے اور قضا بھی کرے, قضا تو کرنی پڑے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا امیر اہل سنت بابا جان سے سوال ہے کہ جو قیامت کے دن والے حجوج مجوج ہوتے ہیں یہ کیسے ہوتے ہیں؟
دیکھے نہیں ہے کیسے ہوتے ہیں, سنا بہت تگڑے اور قداور ہوں گے, قیامت کے قریب وہ نکلیں گے, اللہ کریم ان کی شرارتوں سے ہم کو محفوظ رکھے, ہم زندہ نہیں ہوں گے اس وقت, ابھی دیر ہے کافی ان کے نکلنے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ممی زبان باپا کبھی کبھار بولتے ہیں تو الحمدللہ موتی کی طرح معلوم ہوتے ہیں, تو کبھی کبھار ممی زبان بھی استعمال کر لیں تو ہماری دل جوئی ہوگی, اور الحمدللہ صراط الجنان 10 جلدیں میں نے پڑھ لی ہیں اور 6 دن میں فیضان نماز بھی پڑھ لی ہیں.
سبحان اللہ. اور آپ اردو بولیں اور مجھے کہیں کہ آئے اردو بولو, نہ میں بولا میمنی میں جلدی ہلائن نہ ہوئی ایسا ہی کریا اردو میں بول جائے. اب میمن چوئی کے میمن میں مزہ آتے سر, دل جوئی تھی میمن جی, گجراتی بولا تھا گجراتی والا راجی, پنجابی بولا تھا پنجابی والا پنجابی خوش, سندھی بولا سندھی خوش, اور پٹھانی اچھے نہ تھے کہ بھی راجی کر رہا ہوں کچھ تو نہیں اچھے. سندھی نہیں پنجابی نے تھوڑی تھوڑی اچھے دی میمنی تو خیر مجھے مادری زبان ہے ماتر بھاسا گجراتی میں اس کو بولتے ہیں ان کے چوندہ ماتر بھاسا مدر ٹنک یہ میمنی ہے تو میمنی بولے گی نہ تو گزارو تھی نہ تو سندھی وغیرہ تھوڑا تھوڑا اچھے ہیں سندھی کھلنا ان مجھے راجی تھی یہ ٹنگ توڑی یہ ہتھ توڑی سندھی جو اڈا جا اڈا مذکر مونس بد حل نہ ہوئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جیسے یہ بات تو ہے امیر رسول صاحب سے کہ اگر کسی سے ملاقات کے وقت اگر اس کی اپنی مادری زبان میں بات کرتے ہیں تو اس کا بڑا اثر ہوتا ہے, یعنی اس کو ایک اپنائیت بھی محسوس کرتا ہے بیرون ملک سفر میں بھی اور خاص کر مدنی قافلوں میں بھی جا کر. جیسے مثال ہم اندرون سندھ میں تھے سفر میں, اب وہاں جو ہوٹلوں کی کیفیت ہوتی تھی جو وہ فلمیں دیکھ رہے ہیں گانے سن رہے ہیں, اب نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا تھا تو بوریت وہ چلے جاتے ادھر ادھر ہو جاتے, بیان کرتے اردو میں تو سنتے نہیں, تو کسی نے نیکی کی دعوت دی سندھی میں تو بڑی اپنائیت اور بڑے خوش خوش ہو کے جمع ہو گئے. تو کسی نے کہا یہاں سندھی میں بیان ہونا چاہیے تو سب نے تو ایک اسلامی میں نے سمجھایا کہ اللہ کے بندے یہ فلمیں تو اردو میں ہی دیکھتے ہیں گانے بھی اردو میں سنتے ہیں, یہ خالی بیان ہی ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو کہا ایسا نہیں ہے آپ مطلب اردو میں بھی کریں انشاءاللہ سمجھیں گے. تو ویسے یہ بات ضرور ہے کہ جب اپنائیت بڑی ہوتی ہے کہ جب اس طرح کی ان کی اپنی مدر ٹنگ میں بات ہو.
جی سر وہ فلموں میں تو کشش تصویروں کی ہے, انگلش نہیں آتی انگلش فلمیں دیکھیں گے, باردار کی فلمیں دیکھیں گے اور لطف اندوز ہوں گے معاذ اللہ. تو ویسے اب ان کی مادری زبان میں واقعی یعنی قدرتی طور پر ایک انسیت آدمی کو ملتی ہے, اور تاہم جب آپس میں مختلف زبانوں والے ہوں نا تو پھر اگر ایک جیسے ہم میمنی میں بات کریں گے اور دوسرے میمنی نہیں سمجھتے نا ان کو بوریت ہوگی اور ان کو پریشانی ہوگی. تو اس سے موقع پر مناسب یہی ہے کہ وہ زبان بولی جائے جو سب کو آتی ہو. ہمارے جیسے پاکستان میں اردو عام طور پر سبھی کو آتی ہے تو اردو میں بات کی جائے یہ زیادہ اچھا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال ہے کہ علم دین کتنا آنا چاہیے؟
ہاں جو فرض ہو جائے, یعنی اول تو اپنے عقائد سے واقف ہو یہ تو ضروری ہے, اور نماز فرض ہے جس پر اس کو نماز کے ضروری مسائل جاننا بھی فرض, روزہ فرض ہوا تو روزے کے اس کو مسائل آنے چاہیے, روزہ کن سے ٹوٹتا یہ بھی آنے چاہیے, بہرحال جو بھی ضروری مسائل ہے یہ فرض. اسی طرح نکاح کرنا چاہتا ہے نکاح کے, تجارت کرنا چاہتا ہے تجارت کے, ملازمت کرنا چاہتا ہے تو ملازمت کے, اس طرح مطلب جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی جائے ان کے مسائل اس کو آنا فرض ہے ضروری مسائل. اس کے علاوہ گناہوں کے بارے میں معلومات ہونی فرض ہے, باطنی گناہ تکبر حسد ریا بدگمانی یہ سب باطنی گناہ ہیں, تو اس طرح کے جو بھی باطنی گناہ ہیں تو ان کی بھی معلومات ہونا یہ بھی فرض ہے ضروری معلومات.
آپ نے باطنی بیماری کے بارے میں فرمایا تو میں نے کہا یہ کتاب ہے باطنی بیماریوں کی معلومات, یہ بھی مکتبۃ المدینہ سے جو وہ طلب کی جا سکتی ہے آن لائن, اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کی جا سکتی ہے.
نجات دلانے والے اعمال کی معلومات یہ ان کو کہتے ہیں منجیات, اور جو باطنی معلومات جو ہے وہ آئی تھی ابھی جو کتاب اس کا وہ کہلاتے ہیں مولکات, ان میں مولکات ہوتے ہیں کہ تباہ کرنے والے ہلاک کرنے والے اعمال. یہ دونوں کتابیں مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر کے پڑھنا بہت مفید ہے, بلکہ یوں سمجھیں کہ ضروری ہے اس کو پڑھیے.
آپ کی پیاری بارگاہ میں یہ عرض کرنا تھا کیا مذاق میں کسی کی چیز چھپا دینا بھی چوری کہلاتی ہے؟
نہیں یہ چوری نہیں کہلاتا, چوری اس کو نہیں بولتے, چوری یہ ہے کہ کسی نے اپنا مال چھپا کر یا حفاظت سے رکھا تھا اس کو ناحق چھپ کر لے لینا یہ چوری, اور یوں چھیننا یہ اور چیزیں یہ غصب کہلاتا ہے.
اچھا مگر یہ جو ہے نا میرے سنت مجھے یاد پڑتا ہے کہ اگرچہ کہ چوری تو نہیں ہے یہ, مگر اپنے دوست ہی کی یا کسی اپنے بھائی ہی کی کسی چیز اتنا چھپا دینا تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی نے اسے منع فرمایا کہ اسے وہ بندہ تکلیف میں آ سکتا ہے.
ظاہر ہے وہ تو
وقت پہ جب ضرورت ہوگی تو وہ
جیسی چیز اور جیسا چھپانا. اب موبائل چھپا لیا تو یہ تکلیف میں سائے گا کہ غش پر غش آ رہے ہوں گے, موبائل گم گیا, کوئی اٹھا گیا, اور آپ لطف اندوز ہو رہے ہیں. تو جیسی چیز, ایک بار جب ہم سفر پہ تھے, آپ کو اگر آپ بھی تو ہوں گے میرے ساتھ, وہ ہند کے سفر پہ تھے, بمبئی کا یہ واقعہ ہے کہ ایک گارڈ تھا ہمارے ساتھ, دیا ہوا تھا ان لوگوں نے ویپن اس کے ساتھ تھا, بےچارہ ایسا ان گڑھ جس کو ہوتے نا, یہ بےچارا اس نے اپنا ویپن جو ہے نا پیچھے رکھ دیا, کھانے سب کے ساتھ بیٹھ گیا, یاد ہے اس کا ویپن چھپا لیا تھا کسی نے, تو پھر بڑا گرم ہوا تھا. حالانکہ یہ قانونی جرم بھی ہے, ہر طرح سے جرم ہے, یعنی گارڈ کو تو سب کے ساتھ کھاوا ہی نہیں نا, وہ تو ہماری حفاظت کے لیے تھا, بےچارا کھانے بیٹھ گیا ویپن میں پیچھے رکھ دیا, یہ تو کوئی بھی اٹھا کر کچھ بھی کر سکتا تھا, اس کو چھپا دیا, تو یہ تو اس کے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی ہوگی نا, اب کیا ہوگا, یہ قانون ایسا پکڑتا کہ اس کو 100 پھانسیاں لگاتے ہیں ایک مبالغہ, ارے اتنا بڑا جرم کیا اس نے. یہ جیسی چیز چھپانے کی, اس کو بھی نصیحت ہو گئی ہوگی, آئندہ کبھی اس طرح کرے گا نہیں شاید, ایک چٹکلا بن گیا تھا ایک بار, بہت پرانی بات ہے, خدا جانے بےچارا وہ زندہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا.
97
جی, اچھا 97 کتنے سال ہو گئے, 12 سال ہو گئے نا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا امیرہ اہل سنت کی بارگاہ میں سوال آتی ہے کہ مرغی کے گوشت میں جو نرم ہڈی ہوتی ہے اسے چبانا کیسا؟
اس کو چبنی ہڈی بولتے ہیں, سفید ہڈی, چبنی ہڈی مرغی میں بھی ہوتی ہے, بکرے میں بھی ہوتی ہے, سب میں ہوتی ہے, اس کو کھانا چاہیے, لوگ پھینک دیتے ہے, کھانے کی ہے, حلال ہے, تو جو چبنی نہیں ہے وہ بھی حلال ہے, اگر کوئی چب سکتا ہے کھا جاتا ہے تو اس پر بھی کوئی دفعہ لگے گی نہیں, چارج لگے گا نہیں, چبنی ہڈی کھانا حرج نہیں, جائز ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
باپا تمہیں اصل رہتا بہو گمے نے منے تمہیں بہو گمے تمہیں اصل رہتا نے تو چل مدینہ کئی دو ہمیں منے اور مارا امی ابو نے بھی چل مدینہ کری دو نے کہی دو مرشد چل مدینہ کہی دو مرشد چل مدینہ. پیارے پاپا جان میں سلاتن پتی پڑھتا ہوں, پیارے پاپا جان آپ میری اب اپنی دعا بما دیتی ہے, میں آپ کی قرآن بالو یا اللہ پاپا جان تو بس کے
ماشاء اللہ. گجراتی جنکی مدنی منی حسن رضا نے چل مدینہ کیدو چھے تو تمہیں بھی چلو مدینہ ماں کوشش کرو گود جو منے اللہ ملا بھی دے سے. حسن رضا ہجو مدینہ گئے نہ تھی ہو ہجی بھی ننکڑو چھے اور دوسرا وہ اس نے میرے لیے بخشش کی دعا کی اور سلط اس بھی پڑھتے ہیں ماشاء اللہ کیا بات ہے اللہ قبول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ.